كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے ہنسنے اور رونے سے متعلق. گزشتہ دو تین جمعوں سے ایک ہی مضمون آپ سماعت فرما رہے ہیں, جس میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ پانچ چیزوں کا غم اور فکر. کہتے ہیں کہ زندہ آدمی کو پانچ چیزوں کا غم ہوتا ہے, لہذا ہر آدمی کو ان پانچ چیزوں کی فکر میں رہنا چاہیے. نمبر ایک, اپنے گزشتہ گناہوں کی فکر رکھے کہ ان کا کرنا تو یقینی ہے مگر معافی کا کچھ پتہ نہیں, لہذا ان کی ہر وقت فکر لگی رہنی چاہیے. نمبر دو, وہ نیکیاں کتنی بھی ہوں مگر ان کے مقبول ہونے کا یقین نہیں. نمبر تین, اپنے گزشتہ زندگی کا تو علم ہے کہ کیسی گزری مگر باقی کا کچھ پتہ نہیں. نمبر چار, یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو ٹھکانے بنائے ہیں مگر نہ معلوم کہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہو. نمبر پانچ, یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہے یا ناراض. بس جس شخص کو عمر بھر یہ پانچ فکر لگے ہوں گی اسے ہنسنے کی کوئی فرصت نہیں ہوگی اور وہ ہنسنے سے رکا رہے گا. اسی سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے پہلے نمبر پر گناہوں کا معاملہ ہے, تو آدمی سے گناہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ بڑے زبردست کریم ہیں, انہوں نے بڑا زبردست اعلان فرمایا ہے اپنے کلام پاک میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بندہ جس وقت مغلوب ہو جاتا ہے نفس اور شیطان سے, تو اس وقت وہ کام کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. شیطان انسان کو بہکاتا ورغلاتا ہے. ایک شیطان تو جس کا نام ابلیس ہے وہ اور اس کے شاگرد چیلے وغیرہ, اور ایک شیطان وہ ہے کہ جس کو عام طور سے آدمی نہیں پہچانتا, اور وہ ہے اندر کا شیطان جس کو اللہ پاک نے نفس امارہ فرمایا ہے. شیطان ابلیس جو ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ کوئی کام برا اس کی ترغیب دے, اس کو مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ چھوڑ کے دوسرا کسی کا چکر چلاتا ہے. اس طرح سے اس کی صورت یہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے نفس جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ایک ہی برائی کے لیے وہ بار بار اکساتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس سے کرا دیتا ہے. بہرحال انسان کو اپنے لیے نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کے ساتھ رہنا, ان کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو رگڑے لگوا کر اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنوانا ضروری ہے. اسی کو اگر آدمی نفس مطمئنہ بنوا لیتا ہے تو اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے, سنور جاتی ہے. اور اگر وہ اس کو نہیں سنورواتا تو ایسی صورت میں ذرا ذرا سی باتوں میں بھی وہ گڑبڑ کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اور اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ آگے چل کر بہت آگے چلا جاتا ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے جذبے رکھے ہیں, اچھائی کے بھی رکھے ہیں اور برائی کا بھی جذبہ ہے اس کے اندر. ایک کا نام ہے نفس امارہ اور دوسرے کا نام ہے ضمیر. بہرحال جو آدمی بھی اپنی فکر رکھتا ہے, اپنے نفس کی اور اپنے جسم کی درستی کی فکر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس پر کرم فرماتے ہیں اور اس طرح سے اس کو سدھارتے ہیں. پھر بھی بہت بگڑے لوگ بھی, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو مبعوث فرمایا. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بڑے بگڑے لوگ آیا کرتے تھے, بڑے فن فناتے ہوئے آیا کرتے تھے, لیکن آپ بہت ہی خوش اخلاقی سے اور بہت ہی ٹھنڈے دل سے ان سے بات فرماتے. بالآخر ان کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ مطمئنہ ہو جاتا تھا اور وہ زیر ہو جاتا تھا, اور اس طرح سے آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آتا تھا. کسی کے لیے تو بڑی دیر لگتی تھی اور کسی کے لیے آنن فانن کام ہو جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی دعائیں فرمایا کرتے تھے سب کے لیے, اور اسی طرح سے بعض واقعات ایسے ہوتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی تھی کہ لمحوں میں نواز دیا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے اور بیٹھتے، آپ کا مبارک چہرہ دیکھتے، آپ کی باتیں سنتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کفر سے نکل کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے. ایک صحابی جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہوئے، صحابیت کا مقام بہت اونچا مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے نام بہت سنا ہوگا، حدیث شریف میں آپ کا نام نامی اسم گرامی بہت آتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ اور رسول کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہوئیں. آپ جب اپنے زمانے میں اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت اپنے شاگردوں سے ایک سوال فرماتے تھے کہ وہ صحابی بتاؤ جنہوں نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور جنت میں چلے گئے. تو آدمی کے دماغ میں بات آتی ہے کہ ایک تو صحابیت کا مقام معمولی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، تو نماز نہیں پڑھی تو پھر وہ کیسے صحابی ہوئے، اور روزہ نہیں رکھا تو کیسے صحابی ہوئے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے اتنی بابرکت بنایا ہے، جو شخص بھی ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لے اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو تو اس کے برابر ہوئے زمین پر کوئی بھی بات کے اثرات میں سے نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ کی زیارت پر یہ عالم ہو تو بہرحال آدمی کا ذہن جو فوری طور سے سمجھ نہیں پاتا اس بات کو. تو شاگردوں سے سوال کرتے تھے، شاگرد سارے چپ رہتے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے. بالآخر آپ خود ہی جواب دیتے تھے کہ ان کا نام تھا حضرت عسیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، جہاد میں شریک ہوئے، اور ظہر سے پہلے پہلے جامع شہادت نوش فرما لیا، جنت میں بڑے اونچے درجوں پر چلے گئے. حضرت مولانا احتشام الحق صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم نے بھی وہ بات سنا ان کا، کہ بچپن میں فرمانے لگے کہ میرا امتحان لیا ایک بزرگ تھے انہوں نے، اور امتحان کا کچھ انداز ایسا تھا کہ ان سے پوچھا کہ بھائی ایک آدمی باوضو تھا اور اس نے اونچی جگہ بیٹھ کر پیشاب کیا، اس کی چھینٹیں آ گئی اس کے اوپر. ابھی دماغ میں پوری بات نہیں آتی کہ پیشاب کیا اور چھینٹیں آ گئی تو اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. تو بار کے مولانا نے اس کے بارے میں جو جواب دیا، تو جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا تھا تو بہت سنجیدگی سے سمجھداری کے ساتھ جواب دیا مولانا نے. مولانا کا دماغ گیا ادھر کہ جب پیشاب کر لیا تو وضو تو ختم ہو گیا خود ہی، چھینٹیں جائیں یا نہ جائیں. لیکن بہرحال بعض وقت ایسے سوال ہوا کرتے ہیں کہ آدمی چکر کھا جاتا ہے. حضرت عسیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ پاک نے ایسی زبردست سعادت عطا فرمائی لمحات کے اندر. اندازہ کیجئے کہ دور سے پہلے جامع شہادت نوش کر لیا، فجر کے بعد ایمان لائے، تو چند گھنٹوں کا معاملہ ہوا، انہوں نے چند گھنٹوں میں جنت خرید لی. اللہ تعالیٰ بڑے زبردست قدرت والے ہیں. اسی طرح سے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب غوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. ایک مقام پر آپ گئے، آپ نے کلکٹری وغیرہ چھوڑ کر اور اسکولوں کا کیا نام ہے نگراں ہونا مقرر کر لیا، منظور کر لیا، پسند فرما لیا. تو بہرحال اسی سلسلے میں آپ ایک جگہ اس کے لیے گئے، دیکھ بھال کے لیے. وہاں آپ نے ایک سوال کیا، بڑے بڑے استاد تھے، شاگرد تھے سب سے، شاگردوں سے بھی سوال کیا کہ کیا نام ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم کون ہے؟ ہر کوئی بچے بھی کہہ رہے ہیں جس کا ابا نہ ہو، اور بڑے استادوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ جس کا ابا نہ ہو. استادوں سے سب سے پوچھ لیا، سب نے یہی جواب دیا کہ جس کا ابا نہ ہو. تو بہرحال پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ یتیم جو ہے نا وہ نابالغ وہ جب تک ہے یتیم, اس کے بعد اس کو یتیم نہیں کہتے. تو بہرحال اللہ پاک بڑے زبردست کریم ہے, ان کی شان کریمی کا کیا کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ دینے والے لمحوں کے اندر نہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی زبردست مہربانیاں ہیں, کرم نوازیاں ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت مشہور اور معروف ہے کہ آپ کو آپ کے مریدین نے بتایا کہ حضرت فلاں مغنیہ جو ہے گانے والی, اس نے بڑا زبردست فتنہ پیدا کر رکھا ہے, لوگ جو ہیں وہ ذوق جوق در جوق اس کے گانا سننے کے لیے جاتے ہیں اور بڑا خطرناک فتنہ پیدا ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں بے دین ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا, آپ نے اپنی لونڈی کو ایک پرچہ دے کر بھیجا کہ جا کر اس مغنیہ سے ملو اور یہ پرچہ میرا دے دو. اور اس میں لکھا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں چونکہ بہت مشہور آدمی ہوں, میں خود تو آپ کے پاس آ نہیں سکتا, لہذا رات کے اندھیرے میں میں لونڈی بھیجوں گا, میری لونڈی کے ساتھ آپ چلے آنا. انہوں نے جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیکھا تو وہ ویسے ہی ہے نا کانپ گئی اور اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوئی اور دل میں کہا کہ ہاں ضرور چلوں گی. رات کا وقت ہوا, اندھیرے میں وہ لونڈی لینے چلی گئی اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے چل کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں آئی. آپ نے وہاں پہلے سے غسل خانے میں کپڑوں کا انتظام کر رکھا تھا اور پانی کا انتظام کر رکھا تھا. چنانچہ جب آ گئی, سلام دعا ہوئی, آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کا گانا بعد میں سنیں گے, پہلے آپ ایسا کریں کہ غسل کر لیں, آپ کے اوپر لوگوں کی بہت نظریں پڑی, پھر اس لیے پاک صاف ہو جائیں پہلے, پھر ہم گانا سنیں گے. تو وہ ظاہر اتنے بڑے بزرگ کی بات رد کیسے کر سکتی تھی. نہانے گئی تو کہہ دیا تھا ان سے کہ اندر ہی دوسرے کپڑے ہیں پاک صاف, وہ پہن کر آ جانا. غسل کر لیا, غسل کرنے کے بعد وہ کپڑے پہن کر باہر آئیں, فرمایا کہ ابھی پاک صاف ہیں آپ اور وضو بھی کیا غسل بھی کیا تو دو رکعت نماز بھی پڑھ لیجئے, مصلی بھی بچھا دیا تھا. ان کو نماز میں لگا کے اللہ میں سے کہنے لگے کہ یا اللہ یہاں تک لانا تو میرا کام تھا, آگے ہدایت دینا آپ کا کام ہے. گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی کہ انہوں نے سلام پھیرا تو کہنے لگی حضرت مجھے توبہ کرا دیجئے, میں تو جل رہی ہوں آگ میں, میرا برا حال ہے, مجھے تو احساس نہیں ہوا تھا اس کا کہ میں کیا کر رہی ہوں, آپ کے یہاں آئی ہوں تو آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے اللہ نے ہدایت دینے کا سامان کر دیا, آپ مجھے توبہ کرا لیں. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے گانا سنیں گے بھائی. ادھر سے بظاہر تو ایک اظہار تھا اشتیاق کا, لیکن حقیقت میں ان کو اس بات پر پکا کرنا تھا کہ توبہ کریں گی تو پکی توبہ ہو. بار کیف اللہ رب کریم کی مہربانی ہوئی کہ وہ محترمہ جو تھی وہ پاک صاف ہو گئی, گانا سب بھول گئیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں اور اس طرح سے اللہ پاک کی رحمت ہو گئی ان کے اوپر, اپنے وقت کی ولیہ ہو گئی. اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ ہیں جن کے متعلق میں نے گزشتہ مضامین میں بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کا سامان فرمایا تو ایسا راستہ کھلا ان کے لیے ہدایت کا کہ وہ خود تو رہبر کیا نام ہے رہبر ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کا بھی رہبر بنا دیا, ولایت کے اعلی مرتبے پر فائز فرما دیا. تو بہر کیف اللہ رب کریم کی زبردست شان ہے. انہی بزرگوں کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, ایک جگہ سے گزر رہے تھے, نہر کے کنارے کنارے جا رہے تھے, ایک زبردست سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا, دیکھ کے منہ میں پانی آیا اور لپک کر اس کو لے لیا اور کھا لیا. کھا تو لیا لیکن کھانے کے بعد احساس ہوا کہ اوہ میں نے تو غلطی کی بہت, مجھے کھانا نہیں چاہیے تھا, یہ تو میری ملکیت تو تھی نہیں. اب سوچ میں پڑ گئے کہ جب تک اس کا ازالہ نہیں کر لوں تو پھر آگے نہیں جا سکتا میں, بہرحال وہ کنارے کنارے چلے تو آگے جا کر دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کے درخت اس میں پھل لدا ہوا ہے، سیب اسی طرح لدے ہوئے ہیں، ان میں کا کوئی سیب ٹوٹ کے گر گیا اور وہ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ چنانچہ دروازہ ڈھونڈ کر دروازے پہ پہنچے، جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کام کر رہا ہے، اسے سلام دعا کی اور کہنے لگے بھائی میں نے تمہارا سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ جی میں تو مالک نہیں ہوں، مالی ہوں، مالک تو فلاں ٹائم آتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے انتظار کر لیجئے۔ انتظار کرنے لگے، بیٹھے رہے بیٹھے رہے، جب وہ وقت ہوا تو دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ ہستی وہ نمودار ہوئی، ان سے سلام دعا ہوئی، مالی نے بتایا کہ یہ ہیں مالک۔ ان سے بات چیت کی، سلام دعا کے بعد فرمایا کہ حضور والا میں نے آپ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ایسے معاف نہیں کریں گے، ہماری دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری باغ کو ایک مہینے تک پانی دو گے، اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی اور پیروں سے لولی، اس لڑکی سے آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، ہنس گئے بری طرح سے، ایک سیب کھا کر کہنے لگے جی منظوری ہے۔ اللہ تعالی کی کیسی شان ہے زبردست، تو بار کے آپ نے وہ شرط پوری کی، پہلی پورے باغ میں پانی دینے لگے، اور اسی اثنا میں ان بزرگ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کہ پہلی لمحے کے اندر پہلی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے ولی آدمی ہے۔ جس آدمی کو ایک سیب کھانے پر اتنا احساس ہوا یہ آدمی ایسے ہیں کہ میرے داماد بننے کے قابل ہیں، بیٹی سے بھی بات چیت کر لی، بیٹی نے بھی اجازت دے دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے نکاح بھی پڑھا دیا ان کا۔ نکاح پڑھانے کے بعد بہت بڑا ان کا علاقہ تھا، بہت بڑا باغ تھا، کوٹھی تھی، سب کچھ تھا۔ اس میں انہوں نے ایک کمرے کی طرف نشاندہی کی اور فرمایا کہ اس کمرے میں تمہاری دلہن بیٹھی ہے، اس میں چلے جاؤ۔ اب جو ذہن کے اندر ظاہر ہے کہ نقشہ بنا، وہاں جو دیکھا تو پری پیکر کوئی بیٹھی ہوئی تھی، دروازے میں گھستے نکل کر واپس بھاگے، آگے بزرگ سے کہنے لگے کہ حضرت لگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ فرمایا کہ نہیں، تم صحیح جگہ گئے تھے، وہی کمرہ ہے، تمہاری دلہن ہے وہ، میں نے اس کو اتنی جو خوبیاں بیان کی وہ اس لیے کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے اندھی کہا تھا، اور زبان سے کبھی اس نے کوئی غلط بات نہیں نکالی، اس لیے میں نے اس کو گونگی کہا تھا، اور کان سے کبھی اس نے کوئی غلط چیز نہیں سنی، اس لیے میں نے اس کو بہری کہا تھا، اور ہاتھ سے کبھی اس نے کوئی غلط چیز نہیں پکڑی، اس لیے میں نے اس کو لنجی کہا تھا، اور پیروں سے کبھی وہ غلط جگہ نہیں گئی، اس لیے میں نے اس کو لولی کہا تھا، وہی تمہاری دلہن ہے، میری بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد عطا فرمائی، جن کا نام اس میں گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک اور محبوب بندے ان سے پیدا ہوئے، جن کو نصیحت کرنے میں والدہ ماجدہ نے جب سمجھایا، سفر پر جا رہے تھے علم کے حصول کے لیے، فرمایا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے جان پر بن جائے۔ چھوٹے تھے، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر تھا، قافلہ لٹ گیا، آپ کو بھی ٹٹولا ڈاکوؤں نے اچھی طرح سے، کسی چیز میں پیسے نہیں ملے، ڈاکوؤں نے بالآخر ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ کہا جی ہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ گدڑی کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ آپ نے سچ کیوں بتا دیا؟ میری والدہ ماجدہ نے نصیحت فرمائی ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ वो डाकू जो थे बड़े मुतासिर हुए और अपने सरदार के पास पकड़ कर ले गए, कहा कि ये अजीब आदमी है, सबका टिटोल कर तो हमने सामान समेट लिए लेकिन इसके पास कुछ नहीं निकला, जब इससे पूछा तो इसने कहा हाँ है, और इसने कहा कि मेरी वालिदा माजिदा ने नसीहत की थी कि बेटा कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। तो डाकू का सरदार जो था, डाकुओं का सरदार, उस पर भी बड़ा असर हुआ और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हुआ और तायब हो गया उसके बाद डकैतियों से। तो अल्लाह ताला की जबरदस्त मेहरबानी नजर आई कि अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सबसे पहले जो काम लिया रहबरी और रहनुमाई का, वो ऐसा जबरदस्त काम लिया कि पूरा काफिला जो था वो गुमराहों का हिदायत पा गया। फिर आगे अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फरमाई और बुजुर्गी के मकाम अता फरमाए वो अपनी जगह है, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर आइंदा अल्लाह पाक चाहेंगे तो होगा। तो बार कैफ आज देख लीजिए आपके ईमानदार कितने और बेईमान कितने। अभी मैंने जुमे में एक वाकया अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसा पक्का किया दीन इस्लाम पर, एक वाकया रोनुमा हो गया था। एक शख्स थे वो दूसरे की जमीन में अपना ऊंट लेकर चले गए थे, ऊंट वाले ने कहा कि भाई ये जमीन मेरी है, आप अपना ऊंट यहां से निकाल कर ले जाइए। उन्होंने सुने नहीं, इन्होंने तैश में आकर पत्थर उठाकर मारा और वो मर गए। उनके बेटे दो उस आदमी को जिससे कत्ल हुआ था दोनों तरफ से हाथ पकड़कर हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लेकर आए, मजमा बैठा हुआ था, लाकर आपके सामने उनको बिठा दिया और ये बैठ गए। पूछा कि भाई क्या किस्सा हो गया, तो दोनों ने कहा कि हजरत हमारे वालिद साहब को इन्होंने मार दिया। और उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं मना कर रहा था कि हमारी जमीन है आप यहां से ले जाइए, उन्होंने उसको सुना नहीं और तवज्जो नहीं दी, मुझे गुस्सा आया मैंने पत्थर उठा के उनके सर में दे मारा, वो मर गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला उन्होंने ये सुना तो कहने लगे किसास किसास यानी खून का बदला खून खून, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। बार कैब उसके बाद उन्होंने यानी जिनसे कत्ल हो गया था एक दरख्वास्त पेश की अमीरुल मोमिनीन के दरबार में कि मेरी अगर एक दिन की इजाजत मंजूर हो जाए तो मैं जाकर अपनी बीवी बच्चों को गांव में जाऊं और जाके उनको बताकर आ जाऊं कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, अपना कुछ इंतजाम कर सकूं तो कर लूं वरना उनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो बहरहाल मैं इजाजत चाहता हूं अगर एक दिन की इजाजत मुझे मिल जाए और मोहलत मिल जाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उनके बेटों से पूछा मकतूल के, उन्होंने कहा नहीं हम तो इनसे खून बहा देंगे, गर्दन इनकी उतरनी चाहिए, हमारे वालिद साहब को मारा है इन्होंने। फिर इसके बाद ये हुआ कि आपने ऐलान फरमाया कोई इनकी जमानत लेने को तैयार है कि ये जाएंगे और ये वापस आएंगे और इनकी गर्दन उतारी जाएगी, तो जमानत के लिए कोई नहीं तैयार हुआ, सारा मजमा चुप बैठा रहा। कदरे दूर से एक आवाज आई, आपने उनको देखा तो पता चला कि वो हजरत अबू दर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आगे बुला लिया, उनको भी सामने बिठा लिया, कहा कि आप इनकी जमानत लेते हैं हजरत, आप इनको जानते हैं, देखा है इनको कहीं इलाका वगैरह घर वहां कुछ, कहने लगे कि इनके चेहरे से आसार अच्छे जाहिर हो रहे हैं, मोमिनाना शराफत और नजर आ रही है, इस बुनियाद पर मैंने जमानत ले ली है। फरमाया कि अगर ये ना आए तो आपकी गर्दन उतारी जाएगी, कहने के मंजूर है। अमीरुल मोमिनीन ने उनको तीन दिन की मोहलत दी और तीन दिन की मोहलत में वो जाके अपने घर वालों को कह सुनकर आ गए। तीसरा दिन हुआ, सूरज गुरूब होने में थोड़ी देर बाकी थी, सूरज जो था वो तेजी से जा रहा था अपनी मंजिल की तरफ और मजमा जमा था कि आज जो है वो आदमी की देखो आता है कि नहीं आता है, गर्दन उतारने का मामला है। तो बहरहाल इंतजार इंतजार इंतजार, बिल आखिर देखा तो सूरज डूबने से जरा पहले वो शख्स आ गया और आकर आपके सामने आ गया। अमीरुल मोमिनीन ने उन दोनों साहबजादों से फिर पूछा कि भाई क्या राय है तुम्हारी, तो जाहिर है कि एक ऐसा शख्स جو اتنا پکا وعدے کا نکلا کہ جو وقت پر آ گیا اپنی گردن اتروانے کے لیے, سب پر بڑا اچھا اثر ہوا. بیٹوں پر بھی ایسا اچھا اثر ہوا کہ ان سے جب حضرت امیر المومنین نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں. امیر المومنین نے نعرہ تکبیر لگایا, مجمع نے سارا پورا مجمع جو تھا اس نے نعرہ لگایا, اور حضرت امیر المومنین خوشی میں رونے لگے. آپ جب روئے تو مجمع بھی رونے لگا. آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے نہ ان سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے, تو کہاں کا رہنے والا ہے, کیا ہے کیا نہیں, کچھ نہیں. اب کہاں جائے گا, جانے کے بعد تو واپس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, کوئی کھٹکا دھڑکا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پکا کر کے گئے. اس جاتی سے پوچھا کہ بھائی تو کیوں آ گیا, چلا گیا تھا, تیرا پیچھا کون کرتا, کسی کو تیرے گھر تک کا تو پتا نہیں تھا, تو آخر تو آیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ جس کے سامنے مجھے پھر بھی پیش ہونا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ایک دن میں اس کے سامنے پیش ہوں گا. میں نے سوچا کہ میں اس کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا اگر وعدہ خلافی کی, مجھے اس کا ڈر ہے. اس کے ڈر کی وجہ سے میں آج حاضر ہوا. تو بہرحال یہ وہ ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انسان بن جاتا ہے, انسانیت کی اعلیٰ منزل پر چلا جاتا ہے, انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر چلا جاتا ہے. اور جب انسان انسان نہ رہے تو اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس دنیا میں سب طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, اچھے کم ہیں برے زیادہ ہیں. مجھ سے ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسے شخص یا کوئی محترمہ ملتی ہیں کہ جن کا پیسہ ڈوب جاتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں پیسہ ہوتا ہے, ظاہر ہے روپیہ کما کما کے بڑی مشکل سے آدمی جمع کرتا ہے, اور اس طرح سے لینے والا بڑے پیار محبت سے بات کر کے لیتا ہے, سب باغ دکھا کے لیتا ہے, اور جب وقت آئے دینے کا تو دینے کے نام وہ بالکل بھاگ جاتا ہے. ابھی تھوڑے وقت پہلے کی ہی بات ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ 8-10 لاکھ روپے ہم نے کسی کو کام کے لیے دیے, اس نے لارا لپا دیا اور اس کے بعد وہ پیسے غائب ہو گئے. اسی طرح سے آئے دن مجھے قصے سناتے رہتے ہیں. تو بہرحال آدمی کی جب اندر سے درستی نہ ہو تو یہی کچھ ہوتا ہے. اور آدمی کی درستی کس طرح ہوتی ہے؟ اس کی درستی ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے. اس اندر کو درست کرنے کے لیے آدمی رگڑے کھاتا ہے جب, تو اس کا دل من جاتا ہے, تو پھر اس کو لاکھوں روپے بھی ملے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس روئے زمین پر ایسے بھی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن کم. ایمانداروں کی تعداد ہے کم, بے ایمانوں کی تعداد ہے زیادہ. تو بار کیف اپنے ضمیر کو بیدار کریں اور اپنے نفس کو مغلوب کریں, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں, ان سے دین سیکھیں, دین پر عمل کریں, تو اللہ کی مہربانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے. تیزی سے نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں, جب ہم شروع شروع میں یہاں آئے تو میرے ایک بیٹوں میں سے ایک بیٹے یہاں مسجد صدیق اکبر کے سامنے ایک دکان تھی دودھ دہی کی, وہاں سے دودھ دہی لے کر آئے تو دہی کے اندر اٹھنی نکلی تھی. گھر میں جب دہی لے کر آئے تو اس میں اٹھنی نکلی, گر گئی ہوگی مالک سے, تو وہ اٹھنی ہم نے واپس بھجوائی. بچے کو دیکھ کر مالک کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بیٹے نے بتایا کہ قبا مسجد سے. کہنے لگے جبھی, ورنہ آدمی کہاں خاطر میں لاتا ہے اٹھانے. تو بہرحال بات ساری یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے اور پرتاثیر ہے. آدمی کی درستی ہو جاتی ہے تو دو پیسے بھی جو ہیں بھاری گزرتے ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے, والد صاحب, والدہ صاحبہ, اسی طرح سے ہمارے پیر و مرشد, اساتذہ, سارے مصلحین اور مربی حضرات, انہوں نے جو ہماری درستی کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمارے درست کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں لگائے رکھا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی کسی کا پیسہ مارنے کی، کبھی کسی کا پیسہ کھانے کی، کبھی کسی کی چیز اڑانے کی کبھی بھی دل میں تمنا نہیں پیدا ہوئی، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، بات ساری یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوا ہے کہ بہت قتل کر دیے، اسی اس میں ذیل میں یاد آیا، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پہلی امتوں کا ذکر ہے، اس میں کوئی شخص تھا، اور اس کے بعد وہ کسی عالم کے پاس، اس وقت کے عیسائیت وغیرہ جو تھی اس کے عالم کے پاس گیا تو اس سے بات چیت کی، اس نے بڑے اس سے کہا کہ ہو اب تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، تم نے بہت قتل کر لیے۔ اس کو غصہ آ گیا، اتنے اٹھا کے ان کی گردن بھی اتار دی، پورے 100 کر لیے، لیکن دل میں جو خلش پیدا ہوئی تو وہ پریشان کر رہی تھی۔ پھر کسی سے مشورہ کیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جا کے فلاں بزرگ ہیں ان سے ملو، فلاں علاقہ جو ہے وہاں جاؤ تو وہاں پر جا کے توبہ کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہاں سے چلا، کچھ دور ہی چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آپس میں جھپٹنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے کر جائیں گے اس کو، کہ یہ چل چکا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے کر جائیں گے کہ ابھی یہ وہاں منزل پر پہنچا نہیں۔ بار کا معاملہ جو تھا اللہ رب کریم کے دربار میں رکھا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے جہاں سے چلا ہے اور وہاں سے چلنے کے بعد جہاں پر مرا ہے اس کو ناپا جائے، اور اس جگہ سے لے کر جہاں جا رہا تھا وہاں تک دونوں کو ناپا جائے، جو زمین زیادہ نکلے اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ ادھر اللہ پاک نے زمین کو حکم فرما دیا کہ تو سمٹ جا۔ باہر کے جب زمین ناپی گئی، فرشتے ناپنے والے تھے، ظاہر انسان تو تھے نہیں کہ ڈنڈی مارتے، فرشتے ناپنے والے تھے، فرشتوں نے ناپا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سکڑ گئی، تو بہرحال جو طے کی تھی زمین وہ زیادہ نکلی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی اس پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو بہرحال اللہ رب کریم بڑے زبردست کریم ہے، مہربان ہے، بہت ہی رحمان اور رحیم ہے۔ بندے کو چاہیے کہ توجہ کرے اور توبہ کرے کہ اللہ پاک معاف فرما دے، ہمارے آپ کے گناہوں کو بھی دیکھنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، بہت ہی غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، سبھی کچھ ہے۔ انسان سے ہی خطائیں قصور ہوتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے اندر ایک نفس ابھارتا ہے اس کو برائی کے لیے، خرابی کے لیے، اور یہی وہ نفس ہے کہ جس کی وجہ سے حرمین شریفین کے اندر بھی چوریاں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے آدمی جو ہے مسئلے مسائل کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ وجہ وہ یہ ہے کہ آدمی جو نہیں سمجھتا حقیقت کو تو وہ کہتا ہے کہ جی وہاں پہ بھی چوری ہو جاتی ہے، جیبیں کٹ جاتی ہیں، ان کو پتا نہیں کہ اندر کا شیطان تو ساتھ جاتا ہے، باہر کا شیطان تو باہر رہتا ہے لیکن اندر کا شیطان تو ساتھ جاتا ہے۔ 1994 کا سفر تھا، مجھے نفسیر کی بیماری ہو گئی تھی تو میں اسپتال گیا تھا، ہمارے گروپ میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے، وہ مجھے وہاں جیاد اسپتال میں لوا لے گئے۔ وہاں پہنچے ہم تو مجھے لٹا دیا چیک کرنے کے لیے، اور اتنے میں بھگدڑ مچ گئی وہاں پہ، سارے ڈاکٹر نرسیں وغیرہ سب چلی گئی، کیا ہو گیا اللہ خیر۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے سارے، کہنے لگے کہ ایک حاجی صاحب کو بلیڈ لگ گیا، جیب کاٹنے والے نے جیب کاٹی تو وہ بلیڈ زیادہ چلا گیا، تو حاجی صاحب کا یہاں سے پیٹ کٹ گیا اور خونم خون ہو گئے بےچارے، تو اس کو ٹانکے وانکے لگانے کے لیے سارے بھاگا دوڑی مچ گئی تھی۔ تو بہرحال وہاں پر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جیبیں کٹتی ہیں، جوتیاں چوری ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہماری بھی جوتیاں بہت سی گئی ہیں۔ تو بار کیف ایک دفعہ تو ایسا ہوا، 1994 کا سفر تھا، ایک چپل تھی میری، میرے ایک شاگرد نے کہا کہ جب آپ ان کو اتاریں دیں تو مجھے دے دینا، میں نے کہا اچھا انشاءاللہ مدینہ شریف جاؤں گا تو جاتے ہوئے دیتا جاؤں گا۔ جس رات کو ہماری مدینہ شریف روانگی تھی، اس دوپہر میں میں زہر کی نماز کے لیے چلا گیا اکیلا حرم شریف، ایک چپل میں نے ایک ڈبے میں رکھی، اور دوسری چپل کافی دور دوسرے ڈبے میں رکھی اور نمبر یاد رکھے. اور میں امام صاحب کے پیچھے جو اذان دینے کی جگہ ہے وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وہاں جا کے نماز پڑھنے لگا. جماعت کے بعد میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا. میں نے کہا لے بھائی چپل گئی. باہر کیب نماز پڑھی, دعائیں وغیرہ مانگی, اور اس کے بعد پھر جب آیا تو نہ اس ڈبے میں چپل نہ اس ڈبے میں چپل. تو چور بھی بڑے بدماش ہوتے ہیں. بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہے. ایک مرتبہ تو میرے بیٹے کھڑے تھے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, نئی چپل ایک دن پہلے انہوں نے پہنی اور پیروں کے بیچ میں رکھی, اور جب سلام پھیر کر نیچے جھک کے دیکھا تو پاؤں خالی. اسی طرح سے ایک مرتبہ, یہ تو تقریباً 2000 کا سفر تھا, حج کے بعد ہم لوگ ہیں وہاں سے واپس لوٹنے والے تھے تھوڑی دیر میں, تو اہلیہ اور میں ہم دونوں چلے گئے. ہم نے کہا چلو حرم شریف میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں. اہلیہ گئی تو میں کھڑا باقاعدہ چوکس دیکھتا رہا, اور جب میں گیا تو اہلیہ چوکس کھڑی تھی لیکن وہ میری چپل کالدہ تھی, وہ پیروں کے بیچ میں رکھ لی. اب جب میں آیا دیکھا تو چہرہ اترا ہوا اہلیہ کا. میں نے کہا خیر ہو, اللہ خیر کرے, کیا ہوا؟ کہنے چپل لے گیا کوئی, میں الگ تھلگ کھڑی ہوں یہاں پہ اور پھر بھی لے گیا کوئی. تو بہرحال لوگوں کی بات ساری یہی ہے کہ انسان میں انسانیت اصل پیدا ہو جائے تو وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. جہاں میری دکان ہے وہاں ایک صاحب رہا کرتے تھے, اب تو نہیں رہتے, چلے گئے. وہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی 2 آدمی کی آپس میں بحث ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے دکاندار کہ بھائی بے ایمانوں کی کمی نہیں ہے, بے ایمان زیادہ ہیں. جو صاحب بیٹھے تھے دوسرے باتیں کر رہے تھے, وہ کہنے لگے نہیں ایماندار زیادہ ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرتی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, 2 کا نوٹ پھینک کے روڈ پہ بیٹھ گئے, دیکھتے رہے باتیں کرتے رہے ایسے انجان بن کے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا کندھے پر رومال اس کے, اس نے دیکھا 2 کا نوٹ پڑا ہے, اس نے جناب ایسا رومال پھینکا اس کے اوپر اور جھکا, جھکے رومال ایسا اٹھایا کہ 2 کا نوٹ اٹھا لیا. یہ لبکے دکاندار ان کا, او میاں 2 کا نوٹ تو دیتے جاؤ. ارے کہنے کون سا نوٹ, وہ تو میرا ہے. دیکھ لیا تم نے بے ایمان کو؟ تو بہرحال حقیقت یہی ہے. ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی ٹماٹر کھا جاتا ہے, مونگ پھلی کھا جاتا ہے, فروٹ میں آم کھا جاتا ہے اور امرود کھا جاتا ہے, اور اس طرح سے دکانداروں کے پیسے کھانے والے تو بہت. کسی علاقے میں جاتے ہیں رہتے ہیں کرائے کے اوپر, دودھ والے کو باندھ لیتے ہیں, سودا منگاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں دیتے کہ کہاں گئے اور پیسے کھا کے بھاگ جاتے ہیں. تو بہرحال یاد رکھیے کہ اگر یہاں آدمی نے گڑبڑ کی اور اس کا ازالہ نہیں کیا تو اگلے جہان میں بڑا مہنگا پڑے گا یہ معاملہ. اللہ رسول نے ہمیں آپ کو ایسی پیاری تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنا حساب کتاب صاف رکھے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے, خرابیوں سے بچتا رہے. اور اس کو درست رکھنے کے لیے یاد رکھیے کہ اکثری نسخہ ہے بزرگوں کی صحبت. بزرگوں کی صحبت میں جائے. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا معاملہ ہے کہ جس عنوان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو سدھار دیں, بزرگوں کی نظر سے, بزرگوں کی گفتگو سے, بزرگوں کی دعاؤں سے, بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے جو شعائیں نکلتی ہیں اس سے, جو بھی اللہ تعالیٰ عنوان قائم فرما دیں تو بہرحال اس سے آدمی پر اثر ہوتا ہے اور اس طرح سے اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مثال دے کر سمجھا کر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی عطر والے کے پاس جاتا بیٹھتا ہے تو اگرچہ وہ عطر نہیں دیتا لیکن اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اس میں. اور ایک آدمی ہے کہ وہ بھٹی والے کے پاس جاتا ہے, وہاں بیٹھتا اٹھتا ہے, اگرچہ وہ بظاہر صاف ستھرا نظر آتا ہے لیکن بھٹی کا دھواں جو ہے اس کا اثر اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ صحبت جو ہے یہ بہت زبردست اثر رکھتی ہے. اللہ والوں کی صحبت وہ لمحات کے اندر بھی کام بنا دیتے ہیں اور زیادہ وقت بھی لے لیتے ہیں, جیسے ان کی مرضی ہو ویسے کام کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں, وہی مہربانیاں فرمانے والے ہیں. ان کا کرم ہوتا ہے, جب راستہ کھلتا ہے تو راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. ایک شخص شراب کا کاروبار کرنے والا بحرین میں رہتا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا سامان فرمایا. اس کا کچھ خلاصہ ایسا ہے کہ ایک ہوٹل میں چند سعودی نوجوان لڑکے چار پانچ وہ کھانا کھانے بیٹھے, تو اس نے دیکھا تو بڑا دل اس کا بے قرار ہوا کہ یہ نوجوان اپنے حلال پیسے سے کھانا کھا رہے ہیں اور میں حرام کھاتا ہوں. تو بار کیف ان سے سلام دعا کی, اور سلام دعا کرنے کے بعد اپنا سارا مدعا بیان کیا کہ میری ساری آمدنی حرام کی ہے, میں بہت پریشان ہوں اور بہت عاجز ہوں, میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے جان چھڑا لوں. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ مکرمہ کا سفر کریں اور وہاں امام حرم سے ملاقات کریں. انہوں نے راستہ بتایا ان کو اور طریقہ بتایا اور فرمایا کہ وہاں جا کے ان سے جو بات ہو اس پر عمل کریں تو آپ کا انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو بار کہ قصہ مختصر یہ کہ وہ گئے وہاں پہ جا کے امام حرم سے ملاقات کی, ساری تفصیل بتائی, انہوں نے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم فرمایا, اور اس کے بعد انہوں نے حرم کے اندر ملازمت تھوڑے سے پیسوں کے اوپر کر لی, وہاں کے خادم ہو گئے وہ, اور اس طرح سے بڑے خوش رہنے لگے, حلال کے پیسے ملنے لگے, زندگی وہاں اچھی گزرنے لگی, عبادت کا بھی خوب مزہ آنے لگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگی, اور اس طرح سے رہتے رہتے پھر وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا اور جنت المالا میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرمائے ہم سب پر, حضور کی ساری امت پر, اور پچھلی امتوں کے تمام مسلمانوں پر. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ توبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اس کے علاوہ بھی شب برات آنے والی ہے انشاءاللہ, تو آئندہ زندگی بخیر یہی وہ ہوگا, شب جمعہ ہوگی تو اس میں آپ حضرات جو بھی دعا میں شریک ہونا چاہیں اور بیان میں شریک ہونا چاہیں تو تشریف لے آئیں. انشاءاللہ زندگی بخیر جمعہ کا روزہ ہوگا, اور جمعرات کی جمعہ کی شب جو ہے نا اس میں بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو وہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا, کرم فرمایا, آپ کی مہربانی. مختصر سے دعا کر لیجئے پھر میں وضو تازہ کرنے جاؤں گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم